الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم دوستو, بزرگو, بھائیو, اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے, کرم ہے, جس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. بہت بڑی نعمت ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے گھر میں بلاتا ہے. اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رضا والے کام کو لیتا ہے, اور جس کو نہیں چاہتا ہے اس کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا ہے. یہی حالت, اور اسی بات کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں اس کو نقل کیا ہے. بڑی عجیب بات فرمایا, اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنے گھر کے اندر بلاتا ہے, ورنہ اللہ کے دشمن ہے ان کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیتا ہے. اور اس پر ایک عجیب بات لکھی, چھوٹا سا واقعہ ہی لکھ دیا مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے. پہلے زمانے میں جب غلام اور آقا کے باتیں ہوتی تھی تو ایک کافر مالک تھا، آقا تھا، اس کا ایک مسلمان غلام تھا، اور یہ کافر بادشاہ مالک جو ہے، آقا جو ہے، اپنے غلام مسلمان کے ساتھ بڑی محبت، پیار اور شفقت کیا کرتا تھا، سارے کام اسی سے کرواتا تھا، حالانکہ اس کے دوسرے غلام بھی ہوتے تھے۔ جب بھی بازار جاتا اس کو اپنے ساتھ لے جاتا، لیکن غلام بھی غلام تھا، وہ اپنے آقا کو کہتا، میرے دو آقا ہے، ایک تم ہو اور ایک میرے حقیقی آقا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، ایک میرا حقیقی آقا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور جب بھی بازار جاتا اور جب بھی نماز کا وقت آ جاتا تو اپنے آقا سے کہتا، میرا جو حقیقی آقا ہے اس نے مجھے بلایا ہے، میں ذرا اس کو سلام کر کے آ جاؤں۔ کیا مطلب؟ مسجد میں ذرا نماز پڑھ کے آ جاؤں، اس نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو وہ کافر آقا اس کو اجازت دیتا۔ ایک بار راستے میں جاتے ہوئے اذان ہونے لگی تو اس نے اپنے آقا سے کہا، کافر آقا سے، میں ذرا میرا آقا مجھے مسجد میں بلاتا ہے، سلام کر کے آتا ہوں۔ مسجد میں چلا گیا، مسجد میں جا کر فرض نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، اور جماعت کے بعد سنتیں پڑھ لی، نفلیں پڑھ لی۔ لوگ جانے لگے، یہ اندر سے باہر نہیں جا رہا ہے۔ وہ کافر آقا باہر کھڑے کھڑے انتظار کرتا ہے اور زور سے آواز لگا رہا ہے کہ جلدی کرو، سارے لوگ جاتا ہے، سارے لوگ باہر جا رہے ہیں، تو کیوں نہیں آتا، تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، ابھی آتا ہوں، ابھی آتا ہوں، تھوڑا اور سلام کر لو میرے حقیقی آقا کو، ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر دعا میں مشغول ہو گیا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھایا، دعا کرنے لگے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالی، یہ ہر مسلمان کے ساتھ اللہ یہ معاملہ کرتا ہے، جب یہ تلاوت کرتا ہے تو کبھی اللہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے کہ میں تلاوت ہی کرتا رہوں، کبھی نماز پڑھتا ہے تو اس کے دل میں آتا ہے میں نفلیں پڑھتا ہی رہوں، اور کبھی یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، دل میں اللہ ڈالتا ہے تو یہ ذکر ہی کرتا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی بہت جلدی کر لیتے ہیں، لیکن کبھی بہت دیر لگاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے اللہ تمہارے دل میں ڈال رہا ہے، مانگ اور مانگ، کیا چاہیے مانگتا رہے، کچھ نہ مانگے، مانگنا نہیں آتا۔ تو آخر میں یہی کہہ دے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات، یہی تو کہہ دے، میرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے وہ دے دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اسے میری حفاظت کر لے۔ اور نبی نے کتنا مانگا ہے، کوئی حد ہے؟ کتنے شرور سے پناہ مانگی ہے، کوئی حد؟ یہی کافی، مانگتا رہے اللہ سے، عاجزی سے یہ مانگنے میں ایسا مشغول ہو گیا کہ آقا باہر سے بلا رہا ہے۔ کتنی دیر لگی، سب لوگ چلے گئے، مسجد میں تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کیوں باہر نہیں آتا، کون ہے تجھے اندر سے باہر آنے نہیں دیتا ہے، کیا بات ہے؟ اس نے بڑا عجیب جواب دیا، جس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ اخیر میں نقل کرتے ہیں، کہ یہ دل میں لکھنے کی بات ہے کہ اس مسلمان غلام نے کافر آقا سے کہا، جو تجھے باہر سے اندر آنے نہیں دیتا وہ مجھے اندر سے باہر جانے نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، تمہیں اللہ کے گھر میں لایا۔ یہی حالت ہے ان حاجیوں کی جو حج کی تیاری کر رہے ہیں، جن کو اللہ لے جا رہا ہے کہاں پر؟ اپنے گھر کو دکھانے کے لیے۔ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مستفیض فرمائے، اللہ وہاں کی موت بھی نصیب فرمائے، وہاں کی موت بھی نصیب فرمائے۔ بہت زبردست، یہ عشق و مستی کا سفر ہے، عشق و مستی کا سفر ہے، بڑا عجیب ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے، کہ جب یہ سفر شروع کرتا ہے، سفر شروع کرتا ہے۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ احرام باندھتا ہے، احرام باندھتا ہے تو اس دن کا غروب ہونے والا سورج اس کے سارے گناہ کو لے کر غروب ہوتا ہے، اس کے سارے گناہ کو لے کر
غروب ہوتا ہے. اللہ ہمیں بار بار نصیب فرمائے, وہاں کی زیارت ہمیں اللہ بار بار نصیب فرمائے. مانگنا چاہیے اللہ تیرے گھر کی زیارت کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے. مانگنا چاہیے. لوگ مانگتے ہیں, کیسے کیسے سفر کر کے آتے ہیں, کہاں کہاں سے کہاں کہاں سے آتے ہیں. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا, بڑی عجیب بات فرماتے ہیں. فرمایا دل میں عمرہ کرنے کی تمنا ہوئی, میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں, اللہ تیرے گھر کو دیکھنا چاہتا ہوں. سفر شروع کیا. اللہ کا ایسے بندے بھی ہوتے ہیں دل میں اللہ کے گھر کی بڑی محبتیں ہوتی ہے کہ میں اپنے گاؤں میں رہ کر اپنے شہر کی مسجد میں رہ کر اللہ تیری محبت کا اظہار کرتا رہا, اینڈ نہیں اس کی اینڈ میں تیرے گھر پر آ کر کرنا چاہتا ہوں, تیرے گھر کو دیکھ کر میرے دل کی تسلی ہوگی. ابراہیم بن آدم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے سفر شروع کیا, ایک ایک قدم کے اوپر دو رکعت نماز پڑھتے گیا, چلتے چلتے سفر شروع کیا, ایک قدم چلتا دو رکعت نماز شکریہ کی ادا کرتا, پھر دوسرا قدم. اللہ کا یہ بندہ ہے ایک سال نہیں دو سال نہیں ڈھائی سال لگے اللہ کے گھر پر پہنچنے کے لیے, ڈھائی سال میں اللہ کے گھر کی زیارت کر رہے ہیں, ہر قدم کے اوپر دو رکعت نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچے, طواف کر لیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھ لی, اور پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اے اللہ لوگ سر کے بل چل کر آتے ہیں, میں پلکوں کے بل چل کر آیا ہوا ہوں, کہ لوگ پیر سے چل کر آتے ہیں, میں ہر قدم پر اپنے سر کو تیرے سامنے اپنے پلکوں کو جھکا کر آیا ہوں. اللہ میرے اس عمرے کو قبول کر لے, صحیح کر لی. عمرہ پورا ہو گیا, اور عمرہ پورا کرنے کے بعد ہم ملتزم کے پاس دعا کے لیے تشریف لا رہے, دیکھا ایک بری عورت حرم کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور اللہ والے تو بڑی دور سے دیکھتے ہیں. دیکھا جو تجلیا جو نور اللہ کعبے پر اتار رہا ہے وہ نور اس بری کے دل پر اتر رہا ہے. کون دیکھ رہے؟ ابراہیم بن آدم دیکھ رہے ہیں, ابراہیم بن آدم دیکھ رہے ہیں وہ نور وہ رحمتیں. حدیث میں آتا ہے اللہ ہر وقت 120 رحمتیں کعبے پر اتارتا ہے, اور تجلیاں نور کعبے پر اترتی ہے ہر وقت, وہ نور ہے. میں دیکھ رہا ہوں اس عورت کے سینے پر اتر رہا ہے, اس عورت کے سینے پر دل میں اتر رہا ہے. میں چلتے چلتے اس کے پاس گیا, دیکھوں تو صحیح یہ بری کون ہے, کتنی نیک اللہ کی بندی ہے کہ جو بیٹھی ہے لیکن اللہ اس کے دل کے اوپر اپنی نوران اور اپنی تجلیات کو اتار رہا ہے. جا کر پوچھا کون ہو تم؟ کہا رابعہ. کون رابعہ؟ رابعہ بصریہ ہے, بیٹھی ہوئی بڑھی ہے, 70 سال کی بڑھی حرم میں بیٹھی ہے. جا کر پوچھا, کہا ابراہیم بن آدم نے کیا بات کہی, میں تو پلکوں کے بل آیا ہوں, ڈھائی سال لگے کعبہ تک پہنچنے کے لیے اللہ کے گھر کے دیدار کے لیے, لیکن میرے دل پر وہ تجلیہ نہیں اتر رہی جو تیرے دل پر اتر رہی ہے, تو کون سا کام کر رہی ہے؟ کہا کیا جواب؟ چھوٹے سے جواب میں ابراہیم بن آدم کو خاموش کر دیا. کہا تو پلکوں کے بل سر جھکا کر آیا ہے, میں دل جھکا کر آئی ہوں. تو سر جھکا کر میں دل جھکا کر. یہی بات اسی طرح حسن بصری فرماتے ہیں, پر یہ عجیب بات حسن بصری فرماتے ہیں میں نے ایک نوجوان لڑکی کو کعبہ کا غلاف پکڑا ہے, اور طواف کرنے کے بعد زور زور سے اشعار عربی میں پڑھ رہی ہے, ایسے روٹی جاتی ہے جیسے کوئی محب اپنے محبوب سے جدا ہو گیا ہے. ایسی اشعار اللہ کی محبت میں پڑھ رہی تھی لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اس سے کہا, لڑکی تو جوان ہے, تیری آواز سطر ہے, تیری آواز سطر ہے, اتنے زور سے اشعار نہ پڑھ, دل دل میں پڑھ. تو وہ رونے لگی, رو کر کہنے لگی مجھے اللہ کی محبت میں چند اشعار اللہ کے گھر کے کعبہ کے گلاب کو پکڑ کر بولنے دو, اس لیے کہ میری محبت کی انتہا یہی ہوگی. سوال کر لیا حسن بصری سے کہ تو کس گھر کا, تم کس گھر کے طواف کر رہے ہو؟ کہا میں اس کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, میں اس کعبے کا طواف کر رہا ہوں. اس نوجوان عورت نے جواب دیا, حسن بصری جس کا دل پتھر ہو وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتا ہے اور جس کا دل نرم ہو وہ پتھر کا گھر, اس پر تجلی جو نازل کرنے والا اللہ ہے اس کا طواف کرتی ہے. میں اس کی محبت میں روتی ہوں, مجھے رونے دو. ایسے ایسے اللہ والے لوگ آتے ہیں کہاں پر؟ اللہ کے گھر پر. اور یہ حج کی موسم ہے, کیسے کیسے لوگ آئیں گے دنیا سے, کس کس کلر کے, کیسے کیسے زبان بولنے والے, لیکن سب کا ترانہ ایک ہے, زبان الگ ہے, چہرہ الگ, رنگ الگ, بولی الگ, لیکن سب کا ترانہ ایک ہوگا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کا, جوان ہو بڑا ہو, امیر ہو غریب ہو, اللہ کہتے ہیں ہاں تو امیر ہے یا غریب ہے, فقیر ہے, کوئی بھی ہو, کیا کرو؟ اپنے وہ سن وہ ست وہ اپنے گھر کے کپڑے کو نکالو, اپنے سر کے امامے کو نکالو, اور اپنے جوتے کو بھی نکالو جس سے پیر ڈھانپ جاتے ہیں, چپل پہنو کہ اوپر کا پیر کھلا ہوا نظر آئے, اور کپڑا بھی کیسا, دنیا والا نہیں وہ کپڑا جیسے تجھے پہنا کر کے قبر میں سلایا جاتا ہے, وہ دو چادر پہن کر ایک نہیں سارے جتنے بھی مرد ہیں ہمارے سامنے آئے, چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا مالدار ہو, چاہے دنیا کا کتنا ہی بڑا غریب ہو, ہمارے سامنے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض. نہ کوئی بندہ رہا, نہ کوئی بندہ نواز ہے, سب احرام باندھ کر ایک ہی ترانہ ہے, لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف. کیسے کیسے اللہ والے آ رہے ہیں, کیسے کیسے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پہلے بھی سنایا ہوگا, فرماتے ہیں جس واقعے کو نقل کیا بڑا عجیب. مالک بن دینار فرماتے ہیں دوپہر کی گرمی ہے اور اتنی گرمی ہے کہ پرندے اڑتے ہوئے نظر نہیں آتے, اور جانور اپنے سائے میں یعنی گھر کے اور درخت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, انسان گھر میں ہے, اتنی گرمی ہے. میں اپنی ایک بہت ضروری کام کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دیکھا ہے ایک آدمی گچتا ہوا, اس کے دونوں پیر نہیں ہیں, اپاہج ہے, گچتا ہوا اتنی بڑی گرمی کے اندر, اتنی سخت گرمی کے اندر گچتا ہوا جا رہا ہے. میں نے اسے پوچھا کون ہو تم, کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں پلا گاؤں سے آیا. کہاں جانا ہے؟ کہا میں اللہ کے گھر کو یعنی کعبۃ اللہ کے حج کے لیے جا رہا ہوں. گسیتا ہوا جا رہا ہے اور چہرہ لال لال ہے, جیسے آگ میں جلا ہوا لال ہو جاتا ہے, اور کپڑے بالکل تر ہے, پسینے میں سویٹ میں بالکل تر ہے. سبحان اللہ, مالک بن دینار کہتا چلو میرے گھر پر کھانا کھا لو, تھوڑا آرام کر لو, شام میں جب گرمی ختم ہو جائے تو پھر آگے چلنا. کہا نہیں تم تو اپنے پیر کے ساتھ چل کر جلدی پہنچ سکتے ہو, میرے دونوں پیر نہیں ہے, میں تو چلتا رہوں گا, کہیں ایسا نہ ہو کہ حج کے موسم ختم ہو جائے اور میرا حج رہ جائے, مجھے جانے دو. کہا ٹھیک ہے, آپ تو معذور ہو, آپ کے لیے میں سواری کا بندوبست کر دوں گا, سواری پر بیٹھ کر آپ چلے جانا. تو کیا جواب دیا اس معذور نے, کیا جواب دیا اللہ ایسے اللہ والے اللہ کے گھر میں آتے ہیں، عرفات میں آتے ہیں، مینا میں آتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ ایک نوجوان کیا کہہ رہا ہے، معذور ہے، کہا جس بندے نے اللہ کو پوری زندگی ناراض کیا ہو، گناہ کیے ہوئے ہو، وہ اللہ کو منانے کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ منانے کے لیے اللہ کو منانے کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ بندہ نہیں چاہتا سواری پر بیٹھ کر جائے، میں اسی طرح گسکتا ہوا اللہ کے سامنے جاؤں گا تاکہ میرا اللہ راضی ہو جائے اور مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ چلنے لگا، بات نہیں سنی، چلا گیا چلا گیا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں دا سیم ایئر آئی آلسو وینٹ ٹو پرفارم حج، دا سیم ایئر آئی آلسو وینٹ ٹو پرفارم حج۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں میں مینا میں گیا، مینا سے عرفات میں گیا، عرفات سے پھر مزدلفہ میں گیا، اور مزدلفہ سے پھر رمی بیمار کیا، کنکری مار کر پھر میں مذبحہ جہاں پر قربانی ہوتی ہے وہاں پر اپنے جانور کی قربانی کرنے کے لیے گیا تو دیکھ رہا ہوں لوگوں کا ہجوم ہے، قربانی کے لیے سب کھڑے ہیں، اور ایک وہ معذور جس کو میں نے اپنے گاؤں میں دیکھا تھا وہ بھی قربانی کا میں بیٹھا ہوا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، اللہ کے سامنے کیا کہہ رہا ہے، اے اللہ آج تو لوگ چل کر آئے ہوئے ہیں، کوئی سواری پر آیا ہوا ہے، کوئی مالدار ہے اپنے مال کی وجہ سے وہ جانوروں کی قربانی کریں گے، میں تو بغیر پیر کے ہوں، غریب آدمی ہوں، تیرے گھر کا تیری توفیق سے میں نے دیدار کر لیا، میں مینا میں گیا، میں عرفات میں گیا، میں مزدلفہ میں گیا، میں نے شیطان سے نفرت کر لی، کنکری مار دی، اب میں ذبح کرنے کے لیے مذبح میں آیا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں کہ میں جانور کو تیری رضا کے لیے شکریہ کے طور پر قربانی کروں، نہیں ہے اے اللہ میں اپنی جان کو قربانی کر دیتا ہوں، اے اللہ میری جان کو قبول کر لے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور وہیں پر اس کی جان نکل گئی۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں ایسے اللہ والے اللہ کے گھر میں آتے ہیں جن کے تپیل میں دوسرے حاجیوں کی بھی دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے، فرمایا جب حاجی احرام باندھ کر ثواب کے لیے جب جاتا ہے کہاں پر اچھی طرح وضو کر لے یا غسل کر لے، احرام باندھ لے، پھر حرم میں جاتا ہے، اب یہ استلام کرتا ہے ثواب شروع کرنے کے لیے، حجر اسود کا استلام کرتا ہے، پڑھتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب یہ شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 70,000 حرم کی نیکی عطا فرما دیتے ہیں، ایک نیکی 100,000 کے برابر ہے، ایک نیکی 100,000 کے برابر ہے۔ ہاں ہاں جب آپ جدہ سے جاتے ہیں مکہ مکرمہ تو راستے میں آپ کو نظر آئے گا قرآن کی شکل میں ریال بنایا ہوا ہے، وہاں سے انہوں نے اپنی حدود قائم کی ہے، وہاں سے داخل ہو، کبھی اپنا وقت بے جانا گزارے، حج میں جانے والے، عمرہ میں جانے والے، وہاں سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، 100,000 سبحان اللہ کا ثواب ہوگا، ایک بار الحمدللہ کہہ دو، 100,000 الحمدللہ کا ثواب ہوگا، ایک بار اللہ اکبر کہہ دو، 100,000 اللہ اکبر کا ثواب ہوگا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو، 100,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ثواب ہے۔ حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سخروی بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب ہر سال حج اور عمرہ میں جاتے، فرمایا وہاں پر کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اور کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر کوئی 70,000 ٹائم کسی کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لے اگر اس پر عذاب لازم ہو چکا ہے اللہ فوراً اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کثرت سے اس کا ذکر کرے، ترغیب و ترہیب کی حدیث، فرمایا جب ثواب شروع کرتا ہے ثواب ختم ہونے تک اللہ اس کے 70,000 گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور 70,000 اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب یہ مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز، حدیث حسن ہے، فرمایا اللہ اس کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کی طرح 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا بھائی؟ 4 غلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی 1 غلام کو آزاد کر دیں، 1 غلام کو آزاد کر دیں تو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کا ایک عضو جہنم سے معاف ہو جاتا ہے. اس کا ہاتھ ہے آزاد کیا, اللہ تیرے ہاتھ کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. اس کی آنکھ, اس کا سر, اس کا پیر, آپ نے پورے غلام کو آزاد کر دیا, اللہ تم پر بھی جہنم کو حرام کر دیتا ہے. بقیہ تین غلام ہیں, سبحان اللہ, وہ تو پھر اللہ درجہ ہی بلند کر دیتے ہیں. سوال یہ ہے, آج کل تو کئی غلام نہیں, اللہ نے اس امت کے لیے کتنی آسانی فرما دی ہے, کتنی آسانی فرما دی. فرمایا, جب تم مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھ لو, ہاتھ اٹھا کر گریا داری کے ساتھ اللہ کے سامنے ملتزم سامنے ہیں, توبہ کریں, دعائیں کریں, دعائیں کریں, اس پر اللہ اتنا بڑا ثواب دے گا جتنا چار غلام آزاد کرنے کا ہے. اسی لیے آتا ہے, جب آدمی حج مبرور کسے کہتے ہیں, ہم حج مبرور کسے کہتے ہیں, حج مبرور کو لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ ان کو بہت زیادہ ویلکم بھی کریں, جاتے ہوئے بھی چھوڑنے جاوے, آتے ہوئے بھی, جاتے ہوئے بھی دعوتیں ہو, آتے ہوئے اس کی دعوت ہو, جاتے ہوئے بےچارہ سب کی دعوت کر کے جائیں اور آتے ہوئے سب اس کی دعوت کرے بدلے کے طور پر. حج مبرور یہ نہیں, حج مبرور کے بہت ساری تعریف ہے. بعضوں نے کہا, حج احرام باندھنے کے بعد نرم نرم گفتگو کرتا ہوا جائے, بات کرے سختی میں, غصے میں نہیں, نرمی کے ساتھ. کسی کو سمجھانا ہو, کسی سے کچھ غلطی ہو یا کسی کو کچھ کہنا ہو, نرمی سے کہتا ہوا جائے, یہ بھی حج مبرور کی علامت ہے. اور آگے جب حج پڑھ کر آتا ہے, اس کے اندر نرمی آ جائے, اس کی پریشانی دور ہو جائے. حج مبرور کے بارے میں ہے, یہ گناہ سے بچ جائے, ہر قسم کے گناہ سے, آنکھوں سے, کان سے, دماغ سے, زبان سے, ہر قسم کے گناہوں سے اپنی حفاظت کرنے والا ہو, اور ساتھ ساتھ میں نیکیاں زیادہ کرنے والا ہو, نماز کا پابند بن جائے. یہ ہے دلیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حج مبرور دیا ہے, اور حج مبرور کے لیے لیس لہ جزاء الا الجنہ, اس پر جنت واجب ہو چکی ہے. یہ صفا مروہ کی سعی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا پاک جیسا کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. اللہ حاجی جو لوگ جانے والے ہیں ان کو چاہیے کہ فضائل کے ساتھ مسائل بھی سیکھیں, بہت ضروری ہے, مسائل بہت ضروری ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی, آئندہ جمعہ, بہت ساری غلطیاں لوگ حج میں کرتے ہیں, کبھی مینا میں, کبھی عرفات میں, کبھی مزدلفہ میں, کبھی حرم میں, بہت ساری غلطیاں احرام کی حالت میں. جو باریک غلطی نہیں, بڑی بڑی غلطی ہے جس سے حج قبول نہیں ہوتا. ایک تو مسئلہ مسائل کی غلطی, اور ایک تو ویسے ہی جیسے جاہل اپنے گھر پر رہا, یہاں پر بھی وہی جاہلانہ کام کرتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, حرم میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی, بہت گرمی ہے, بس اپنے روم میں پڑھ لیا. کتنا محروم آدمی ہے جو پانچوں وقت کی نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی, حرم میں جاتے ہوئے امام کے پیچھے, اور وہ بھی کعبہ کے سامنے, وہ بھی در اقدس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں جانے کی توفیق نہیں ہوتی. کتنے محروم ہیں, وہاں جاتے ہیں خالی ہاتھ واپس آتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے, اس کو مستی کا سفر ہے. اس میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے, برائی سے بچائے. کیا کرنا ہے؟ تین شکر ادا کرنے ہیں. جس کو اللہ نے حج پڑھنے کی توفیق دی ہے, جو جا رہے ہیں اس سال, اور دعائیں کریں اللہ ہمیں بار بار لے جائیں. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں, اگرچہ قاعدہ نکالنے والے, رول نکالتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ بہانہ بنانا چاہے, کوئی بھی بہانہ بنا سکتا ہے. اگر لبیک لکھی ہے, ہم نے کچھ سال پہلے ایک عجیب بات وہاں کے اخبار میں پڑھی, ایک بوڑھا ہے, اس کی عمر اس سال 120 سال کی تھی جو حج میں آیا ہوا تھا, 120 سال کی. اس نے کیا کہا, بڑی عجیب بات اس کے بارے میں لکھی ہوئی تھی. فرمایا, جب 20 سال کا تھا, when I was 20 years old, then I performed first حج, اس وقت میں نے پہلا حج پڑھا تھا. اس وقت سے 120 سال کی میری عمر ہو گئی, ہر سال میں حج پڑھتا ہوں, یہ میرا 100واں حج ہے.
تو جس کے لیے اللہ نے لبیک لکھی ہوئی ہے اللہ اس کے لیے بہانہ بنا دیتا ہے, رول نکلنے والے نکالنے والے نکالتے رہتے ہیں, لیکن اللہ کے یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے, ہمیں تو دعائیں کرنی ہے. اللہ تیرے گھر کی زیارت ہمیں بار بار نصیب فرما اور وہیں کی موت بھی نصیب فرما, تاکہ قیامت کے دن ہم اٹھیں تو سب سے پہلے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لیں. حاجیوں کو جو یہاں سے جا رہے ہیں, سب سے پہلا شکر, سب سے پہلا شکر اپنے دل سے کرنا چاہیے, دل جھکانا چاہیے اللہ کے سامنے, اور اللہ سے کہنا چاہیے میں تو نالائق تھا, میں جانے کا مستحق نہیں تھا, تیرے گھر پہ جانے کا مستحق نہیں تھا, بٹ یو ایکسپٹ می, تیری رحمت سے, تیری توفیق سے, تیرے کرم سے, اے اللہ اب باقی جتنے کام ہیں آگے وہ بھی میرے لیے آسان کر دینا. اگرچہ آج کے زمانے میں حج کرنا آسان ہے پہلے کے مقابل میں, لیکن پھر بھی اللہ جب اپنی آسانی کو اپنی رحمت کو ہٹا لے تو آسان بھی مشکل ہو جاتا ہے, آج بھی مشکل ہو جاتا ہے, اگرچہ کتنے بندوبست ہیں, کتنی چیزیں ہیں, پھر بھی مشکل ہے, لوگ زیادہ آتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. اسی لیے پہلے احرام باندھنے سے پہلے دو رکعت شکر کی ادا کرے, اللہ تو نے مجھے حج کے لیے قبول کر لیا ہے, میں اس پر دو رکعت شکر کی ادا کرتا ہوں, اے اللہ اب میں تیرا دل سے بھی شکر کرتا ہوں اور زبان سے بھی کہتا رہے الحمدللہ الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر, اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے, تو مجھے لا رہا ہے. پھر آگے چلے اور شکر کرتا ہوا اپنے آنکھوں سے, اپنے زبان سے, اپنے دل سے, اپنے بدن سے شکر ادا کرتا ہوا جائے کہ اللہ کی فرما برداری والے کام کرتے جائے اور اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچتا رہے. وہاں سے یہاں سے جب شروع کرے وہاں حرم تک, حرم کے اندر بھی اپنی نگاہوں کو غیر محرم سے بچائیں. کیا کہوں میں, کتنے واقعات ہیں, کتنے واقعات ہیں. مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل عمل میں عجیب بات لکھی, ایک اور آدمی طواف کرتا کرتا عورت کو دیکھ رہا تھا, عورت کی طرف اس کا دھیان اللہ کی طرف نہیں تھا, غیر محرم عورت کو دیکھ رہا تھا, اچانک ہاتھ کی شکل نکلی کعبہ سے اور ایک تماچا اس کو رسید کیا, کہا ابھی تو ایک ہے دوسری بار کرے گا ختم کر دیا جائے گا. اللہ ہماری آنکھوں کی حفاظت فرمائے. بہت سارے ایسے ہیں وہاں جا کر بھی حرم میں نہیں جاتے, پورا دین اچھا سا ہمارا رہنے کی جگہ تلاش کر لیتے ہیں تاکہ ٹی وی دیکھنا آسان ہو جائے, فلم دیکھنا آسان ہو جائے, گندی فلم, کیا کہوں, بہت سارے واقعات ہیں. دل جلتا ہے کہ مسلمان تو آیا کس گھر پر, تو کیوں آیا ہے, سیر و تفریح کے لیے آیا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ سیر و تفریح کے لیے, مالدار لوگ حج کے لیے آئیں گے, حج کے لیے سیر و تفریح کے لیے درمیانی لوگ آئیں گے, بزنس کے لیے آئیں گے, علماء آئیں گے, ناموری کے لیے آئیں گے, غربا مسکین بھیک مانگنے کے لیے آئیں گے. اللہ ایسی حج سے ہماری حفاظت فرمائے, ایک بار جائیں ایسی حج کریں کہ اللہ ہمیں حج سے مبرور نصیب فرما دے, کہ پوری زندگی اللہ ہماری بدل دے. اللہ ہمیں ایسی حج نصیب فرمائے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بھی اسی حج پر کچھ دو تین جمعہ تک بیان ہوگا. اللہ ہم سب کو جو بات کہی گئی, سب سے پہلے مجھے بھی, ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واسو دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.